نصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما إن دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. یہاں تک کا ترجمہ ہم نے پچھلی کلاس میں کر لیا تھا, یہاں سے آگے کرنا ہے. والسماء ذات الرجع والارض ذات الصدع انه لقول فصل وما هو بالحزل انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل للكافرين امهلهم رويدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سورہ طارق کی 11ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والسماء ذات الرجع. تو یہاں اللہ تعالیٰ پھر سے قسم کھا رہے ہیں آسمان کی. پہلے والسماء والطارق سے قسم سے شروع کیا تھا اس آیت اس سورت کو, اور یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قسم ہے آسمان کی جو کہ لوٹنے والا ہے. تو آسمان کو سما, یعنی آسمان کو سما کہتے ہیں, واو قسمیہ ہے, ٹھیک ہے, جو کہ السما کے لفظ کو حالت جر میں ڈال رہا ہے. اس وجہ سے اس کا آخری حرف حمزہ اس کے نیچے زیر لگا ہوا ہے, جس کو عربی میں کسرہ کہتے ہیں. والسمائی قسم آسمان کی, ذات رجعی رجع والا. لفظ ذات جو ہے یہ ایک خاص قسم کا اسم ہوتا ہے, اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ والا یا والی سے کرتے ہیں. ویسے یہ مؤنث ہے, لفظ ذات اٹسیلف مؤنث ہے, ٹھیک ہے. تو رج والا یا رج والی ایسے اس کا ترجمہ کریں گے. رج کہتے ہیں لوٹنا, ٹھیک ہے, یہ ایک مصدر ہے, روٹ ورڈ ہے یہ مصدر. رج لوٹنا, جیسے ہم کہتے ہیں نا اردو میں رجوع کرنا, رجوع کرنا کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا یا پلٹنا, ٹھیک ہے. تو رجوع جو ہے وہ اسی سے نکلا, رج سے نکلا ہے. اس کے بعد پھر 12ویں آیت میں اللہ تعالی اسی قسم کو کنٹینیو کر رہے ہیں ارض کے اوپر. ارض زمین کو کہتے ہیں, تو ول ارض اور زمین کی, ذات صدع جو کہ صدع والا ہے, والی ہے, صدع والی ہے. یہ جو والا اور والی والا مسئلہ ہے نا, یہ تو اردو کا ہے نا, کیونکہ اردو میں آسمان کو مذکر کہتے ہیں اور زمین کو اردو میں مؤنث کہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن عربی کے اندر ایسا نہیں ہے, عربی کے اندر الگ کنونشنز ہیں, عربی کے اپنے کنونشنز ہیں, ٹھیک ہے. کسی کو یعنی عربی میں کسی لفظ کو مذکر کردانا جاتا ہے, کسی لفظ کو مؤنث کردانا جاتا ہے. لوٹنے والی کا یعنی آسمان لوٹنے کا کیا مطلب ہے, یہ ہم انشاءاللہ تفسیر میں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ویسے تو بہت سارے مطلب ہیں اس کی, بڑی تفسیر ہے اس کے اندر, لیکن ابھی ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں. تو زمین کی قسم, یعنی پیچھے جو قسم کھائی جا رہی تھی اسی قسم کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے واو عاطفہ کے ساتھ. یہ جو واو ہے نا, یہ قسم والا واو نہیں ہے, بلکہ یہ عطف والا واو ہے, عین او فا عطف, جس کو عاطفہ بھی کہہ دیتے ہیں. عاطفہ ذات صدع, صدع جو ہے وہ بھی ایک اسم مصدر ہے, یعنی روٹ ورڈ ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے پھاڑنا, ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کا ترجمہ کیا ہے پھوٹ نکلنے والا یا پھوٹ نکلنے والی, کیونکہ اردو زبان میں زمین کو مؤنث ہی کہا جاتا ہے, تو پھوٹ نکلنے والی, یعنی زمین کے اندر سے چیزیں پھوٹ کے یا پھاڑ کر کے نکلتی ہیں, زمین کو پھاڑ کر کے نکلتی ہیں زمین کے اندر سے. تو زمین کو کہہ دیا پھاڑنے والی, یعنی گویا کہ زمین کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں نا, زمین ان کو پھاڑ دیتی ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ بیج, جب بیج کو زمین میں ڈالتے ہیں تو زمین اس بیج کو پھاڑ دیتی ہے, اور پھاڑ کر کے اس کے اندر سے پودا نکلتا ہے, بغیر پھاڑے کے تھوڑی بیج میں سے پودا نکلتا ہے. اسی طریقے سے انسان کا جسم, جب جسم کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو کچھ ہی دن کے اندر, شاید 3 دن میں یا غالباً 10 دن میں, مجھے یاد نہیں ہے, वो बॉडी फट जाती है, इंसान की बॉडी, ठीक है, चाहे इंसान की बॉडी हो चाहे जो भी बॉडी हो, वो फट जाती है। इस तरह से फिर डिकेइंग प्रोसेस शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे कि आपने डाला है ना वैसे का वैसे ही रहेगा और फिर ऊपर से आकर ये कीड़े खाने शुरू हो जाएंगे, नहीं, बल्कि बॉडी को, बॉडी फटती है पहले, ठीक है। ये हमारी बॉडी की हकीकत है, हैसियत है हमारी बॉडी की, इसने ये होना है बाद में जाकर, फट जाना है इस बॉडी ने, इसकी इतनी खिदमतें करते हैं माशाल्लाह, उसको इतने लेप लगाते हैं और इतने उसको कंघी करते हैं, कंघी करने के लिए कितना सामान करते हैं माशाल्लाह, तो उस बॉडी ने तो फट जाना है थोड़ी दिन के बाद, थोड़ी दिन की बात है बस। अच्छा, इसके ऊपर तफसील में देखेंगे इंशाअल्लाह। इन्नहु लकौलुन फसल, बेशक ये बात है दो टोक, ये इसका बामुहावरा तर्जुमा है। तो इन्नहु का तर्जुमा तो बेशक वो, ठीक है, ऐसे इसका तर्जुमा कर देते हैं, लेकिन इन्नहु बेसिकली जो है ना ताकीद के लिए ही होता है, और इसके साथ जो जमीर लगी हुई होती है ना, ये खास किस्म की जमीर होती है, खास किस्म का प्रोनाउन होता है, जो कि यानी नाउन से पहले आ जाता है। हालांकि प्रोनाउन की खासियत ये होती है कि वो नाउन के बाद आए, ठीक है ना, जैसे कि हम कैसे कहते हैं अंग्रेजी के अंदर ना, अहमद इज ए गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल एवरी डे, ऐसे कहते हैं ना, पहले अहमद का जिक्र कर दिया फिर ही उसका प्रोनाउन लेकर के आए, ऐसा तो नहीं कहते ना ही इज ए गुड बॉय अहमद गोज टू स्कूल एवरी डे, ठीक है ना, ऐसे नहीं करते कि प्रोनाउन पहले लेकर के आए जुमले में और फिर दूसरे जुमले में नाउन लेकर के आए, ऐसा तो नहीं करते ना, लेकिन अरबी के अंदर ना ये होता है, ठीक है, कि नाउन से पहले ही प्रोनाउन को लेकर के आते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन जो होता है ना वो एक यानी स्पेशल काइंड ऑफ प्रोनाउन कहलाता है। तो इन्नहु के साथ जो प्रोनाउन लगा होता है ना, इन्नहु होता है या इन्हा भी कभी होता है, इन तो वो जो प्रोनाउन होता है वो नाउन से पहले आ जाता है, ठीक है, तो उसको एक खास किस्म का यानी जमीर किस्सा या जमीर शान का लफ्ज उसको कहा जाता है। बहरहाल इन्नहु का तर्जुमा बेशक से ही करते हैं बस। लकौलुन नाम ताकीद वाला नाम है, नाम ताकीद जिसको कहते हैं, ठीक है, और ये लगा हुआ है कौल इसम के साथ। कौल का मतलब होता है बात, यानी फलाने शख्स का ये कौल है, तो बात, तो बेशक ये बात, यानी डबल ताकीद हो, एक तो इन्ना से ताकीद हो गई, दूसरा लामे ताकीद से डबल ताकीद हो गई, ये बेशक और बेशक या बेशक बेशक कौल, यानी ये जो कौल है जिसकी तरफ हु की जमीर ना इस कौल की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है, हालांकि कौल बाद में आ रहा है लफ्ज और हु की जमीर पहले आ रही है, तो हु की जमीर इस कौल की तरफ पॉइंट कर रही है कि बेशक ये कौल या वो कौल फसल है। फसल, फसल का मतलब क्या होता है, फसल कहते हैं डिस्टिंग्विश करने वाली चीज को, ठीक है, यानी जैसे कि हम किताब में ना, अगर आप एक किताब लिखें और इस किताब में जो आप इबारत लिखना शुरू करें ना, तो वो एक जगह से शुरू करें और लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, लिखते चले जाएं, ठीक है ना, आप कोई, आप उसमें कोई चैप्टर्स बनाएं ना, आप कोई उसके अंदर सेक्शंस बनाएं, कुछ भी ना बनाएं, ठीक है ना, तो आप एक लंबी चौड़ी किताब इस तरीके से लिख दें, बल्कि लंबी चौड़ी तो क्या, आप अगर चार पाँच पेजेस वाली भी इस तरह से एक किताब लिख दें ना, तो वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है, अनक्लियर सी रहेगी, तो इस वजह से उसको क्लियर करने के लिए क्या करना होता है, उसके अंदर सेक्शंस बना देते हैं, ठीक है ना, तो एक यानी एक बात खत्म होती है ना, तो वो सेक्शन भी यानी सेक्शन की का टाइटल लिखते हैं, फिर एक बात शुरू करते हैं, जब वो बात खत्म हो जाती है तो फिर वो सेक्शन भी खत्म हो जाता है, फिर एक नया सेक्शन शुरू होता है, ठीक है, फिर वो बात चलती है दूसरे सेक्शन की, फिर वो खत्म हो जाती है तो तीसरा सेक्शन शुरू होता है, तो इस सेक्शन कर देने से क्या होता है कि वो किताब देखनी भी आसान, यानी देखने में भी लगता है कि हाँ जी कुछ आसान चीज है इसके अंदर, और समझने में भी आसान हो जाती है, तो उसको फसल कहते हैं, वो अरबी में सेक्शंस को फसल कहते हैं। उसी तरह लफ्ज होता है फसील, फसील क्या चीज होती है, किले की फसील, ये उर्दू में बोलते हैं ना, किले की जो दीवारें होती हैं उनको कहते हैं किले की फसील, तो फसील क्या करती है, किले के अंदर के इलाके को किले के बाहर के इलाके से डिस्टिंग्विश करती है, अलग करती है, इन दोनों के दरमियान सेपरेशन करती है, तो फसल का मतलब सेपरेशन भी होता है, ठीक है, तो यहां पर लकौल फसल का मतलब यह है कि ये जो कौल है ना, ये बड़ा क्लियर कौल है, ठीक है, फसल से मुराद यहां पर ये बड़ा क्लियर कौल है, इसको अल्लाह ताला ने ऐसा रखा है कि आसानी से समझ में आ जाता है, और इसी को फिर दो टोक का तर्जुमा भी इसी वजह से क्या है कि जी यानी जो क्लियर बात होती है ना वो दो टोक होती है, घुमाई फिराई भी बात नहीं होती है। जो घुमाई फिराई भी बात होती है वो तो समझ में ही नहीं आ रही होती, तो इसी वजह से क्लियर को दो टोक से भी इन्होंने कर दिया। अच्छा, वमा हुआ बिल हजल, और नहीं है ये बात हंसी की, तो वाव आतिफा हो गया जिसका तर्जुमा और, मा नफी के लिए यानी नहीं है, नहीं हुआ ये जमीर यानी ये प्रोनाउन है जो कि पॉइंट किस तरफ कर रहा है, कौल की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक है। यानी ये जो कौल है ना ये नहीं है बिल हजल, हजल के लिए या हजल, यहाँ जो बिल है ये जो बा है ना बा बा है तो हर्फ जर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसका तर्जुमा कुछ नहीं बनेगा, ठीक है, तो इसको कहेंगे बा जायदा, एडिशनल एक्स्ट्रा बा है ये, तो बा जायदा अल्लाह ताला क्यों लेकर क्या है, अल्लाह ताला तो कोई फजूल काम नहीं करते, कोई फजूल चीज़ नहीं लाते अपने कुरान के अंदर, तो इसको क्यों लेकर क्या है जबकि तर्जुमे में इसका कोई हिस्सा ही नहीं है। तो ये खूबसूरती है कलाम के लिए होता है, कलाम की खूबसूरती, खूबसूरती या अरबी ज़ुबान के अंदर कुछ अरबों ने उसूल बनाए हुए हैं अल्लाह ताला की मदद की इल्हाम से ही उन्होंने उसूल बनाए हैं कि भाई यानी कभी जो है ना वो किसी बात को नेगेट करना होता है तो उसके लिए बा उसके साथ लगाना ज़रूरी होता है, ठीक है, वरना वो कलाम सही नहीं समझा जाएगा। बहरहाल जो भी है बा ज़ायदा है, ठीक है ये हर्फ जर लेकिन यहाँ पर ज़ायदा है, एडिशनल है बेसिकली। अल हज़ल, हज़ल का जो लफ्ज़ है उसका मतलब कैसे किया, हंसी यानी हंसी मज़ाक, ठीक है, तो किसी बहुत ही लाइट बात को गैर संजीदा बात को हज़ल कहते हैं, ओके। फिर उसके बाद इन्नहुम यकीदून कैदा, कि बेशक वो लोग, अब यहाँ पर इन्ना के साथ हुम की ज़मीर लगी हुई है, पीछे हु की ज़मीर लगी हुई थी, हु की ज़मीर सिंगुलर होती है, हुम की ज़मीर प्लूरल होती है, ठीक है, तो तर्जुमा इसका करेंगे बेशक वह लोग यानी वो यकीदूना कैदन, ठीक है, यकीदूना ये फेले मुजारे है, ठीक है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस वर्ड जो होता है फेले मुजारे, इसका माजी होता है कादा, कादा काफ अलिफ दाल जबर के साथ कादा, और यकीदू इसका मुजारे होता है, यकीदू को जब पहले मुजारे की गदान में चलाते हैं तो यकीदू यकी दाने यकीदूना, ये तीसरा टेंस बनता है उस गदान में, वो सब मर्द यानी दाव करते हैं कि यानी प्लानिंग करते हैं, वो सब मर्द प्लानिंग करते हैं, दाव करते हैं, साजिश करते हैं, ठीक है, साजिश करना मफहूम इसका साजिश करना है, यानी ऐसी प्लानिंग जो कि किसी को यानी नुकसान पहुंचाने के लिए की जा रही हो, ठीक है, तो उसको कादा यकीदू कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग ना कायद आजम के खिलाफ हैं कि कायद आजम जो थे वो अच्छे आदमी नहीं थे वगैरह वगैरह, ठीक है, तो बहरहाल उनका अपना ओपिनियन है, हमारे जो जिन उलमा को हम इस मामले में फॉलो करते हैं हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह हैं, हज़रत शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह हैं, तो उनके तो बड़ा उनका तो बड़ा अच्छा ओपिनियन है कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, लेकिन जिनका ओपिनियन अच्छा नहीं है ना उनके बारे में तो वो उनको कायद आजम के बजाय मजाक में कहते हैं कायद आजम कायद, ठीक है, कायद जो है वो कादा यकीदू का इसम फाइल है, ठीक है, तो कादा यकीदू का मतलब क्या हुआ, साजिश करने वाला या प्लानिंग करने वाला, नेगेटिव प्लानिंग करने वाला, तो कायद किसको कहते हैं, नेगेटिव प्लानिंग करने वाला उसको कायद कहते हैं, तो वो लोग कहते हैं कायद आदम थे, वो कायद आदम नहीं थे, ठीक है, बहरहाल उनका अपना ओपिनियन है, हम तो बड़े अकाबरीन को फॉलो कर रहे हैं, तो कादा यकीदू का मतलब होता है दाव पेच करना, तो वो लोग दाव पेच करते हैं, कैदन ये इसी का मसदर है, कैद मतलब दाव पेच करना, ठीक है, तो बेशक वो लोग लगे हुए हैं दाव करने में, बा मुहावरा तर्जुमा इसका ये बनेगा। कोई सवाल इस कादा यकीदू के कॉन्सेप्ट के बारे में, अल्लाह ताला फरमाते हैं वह अकीदु कैदा, और मैं भी लगा हुआ हूं एक दाव करने में, ठीक है, یعنی یہ جو دعو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں نا، یہ جو دعو ہے یہ اللہ اپنے دشمنوں کے خلاف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان کو سزا دینے کے لیے اور ہرانے کے لیے دعو پیش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ عقیدو، عقیدو کیا ہے؟ یقیدو کو اگر آپ گردان میں چلائیں تو واحد متکلم کا صیغہ عقیدو بنتا ہے، یقیدو یقیدان یقیدونا، تقیدو تقیدان یقدنا، تقیدو تقیدان تقیدونا، تقیدینا تقیدان تقدنا، عقیدو نقیدو، ٹھیک ہے؟ تو عقیدو سیکنڈ لاسٹ صیغہ بنتا ہے، میں دعو کرتا ہوں یا میں دعو کروں گا، دونوں مطلب ہوتے ہیں کیونکہ پہلے مضارع ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی لگا ہوا ہوں دعو میں، یعنی میں بھی دعو کرتا ہوں، قیدن ایک دعو کرنا، ٹھیک ہے؟ یہ قیدن جو ہے یہ ایمفسس کے لیے لے کر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی جو فعل ہوتا ہے نا اسی فعل کا جو مصدر ہوتا ہے وہ اس فعل کے بعد حالت نصب میں لے کر کے آتے ہیں، اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، جو نحو میں آپ لوگ بعد میں پڑھیں گے۔ تو مقصد اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے ایمفسائز کرنے کا، کہ ایک ایمفسس آ جاتا ہے بات کے اندر، عقیدہ قیدا کہ میں بھی لگا ہوا ہوں دعو کرنے میں۔ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، سو ڈھیل دیجئے منکروں کو، ڈھیل دے ان کو تھوڑے دنوں۔ یہ معرفہ قرآن میں ترجمہ ہے، لفظی ترجمہ سے شاید آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ فمہل، فا تو حرف عطف کہہ دیں یا یعنی فا ایک حرف ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا ترجمہ سو سے کریں گے، یہاں پر اردو میں، انگلش میں بھی سو سے کر سکتے ہیں، ایس او سو۔ محل، ٹھیک ہے؟ محل جو ہے یہ ایکچولی یہ محل ہی نہیں ہے، یہ محل ہے۔ تو محل کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، کمانڈ ٹینس ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور مطلب اس کا ہے مہلت دو، تو مہلت دے، ٹھیک ہے؟ واحد مذکر حاضر، فعل امر معروف، واحد مذکر حاضر، حاضر یعنی سیکنڈ پرسن، اور کون سا والا فعل ہے؟ فعل امر اور معروف ہے یعنی ایکٹیو ٹینس، کیا؟ تو محل ہے یہ، فعل امر یعنی کمانڈ ٹینس ورب ہے یہ۔ اچھا، مہلت دو کس کو؟ الکافرینہ کو، ٹھیک ہے؟ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کفر کرنے والا، جھٹلانے والا، اس کو کافرون کہتے ہیں۔ تو اس کی جمع جو ہوتی ہے وہ کافرونہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافر کی جمع کیا ہوتی ہے؟ کافرونہ۔ لیکن کافرونہ یہ حالت رفع میں ہوتی ہے، اگر آپ اس کو حالت نصب میں ڈال دیں تو وہ کافرونہ سے کافرینہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو صرف پڑھ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ رفع میں اونہ ایڈ کرتے ہیں آخر میں، اور نصب میں آخر میں اینہ ایڈ کرتے ہیں، تو اینہ ایڈ کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ کافرینہ، ٹھیک ہے؟ نصب میں یہ ہے کیوں؟ کیونکہ محل جو فعل ہے نا یہ اس کا مفعول بن رہا ہے، آبجیکٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہلت دو کافروں کو۔ امہلہم، امہل اس کا مطلب بھی ہے مہلت دو ان کو، امہل مہلت دو، ہم، ہم یہ پروناؤن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پروناؤن کدھر لوٹ رہا ہے؟ یہ بھی الکافرین کی طرف ہی لوٹ رہا ہے، پوائنٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو مہلت دو ان کو، امہل ہم، یعنی محل اور امہل جو ہے اردو کے اندر ٹرانسلیشن دونوں کی ایک ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ البتہ عربی میں اگر آپ بہت ڈیپ جائیں تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، بڑا ہی ڈیلیکیٹ سا فرق ہوتا ہے۔ تو امہل کو کا مطلب تو مہلت دے ان کو، ٹھیک ہے؟ ہم کی ضمیر کا ترجمہ کریں گے ان کو۔ رویدن، رویدن کا ترجمہ یہاں پر کیا ہوا ہے؟ تھوڑے دنوں، تھوڑی دیر، تھوڑے دن یا تھوڑی دیر، لیکن رویدہ جو ہے نا یہ گرامر میں جا کر کے دیکھیں تو یہ ایک خاص قسم کا ناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس ناؤن کا ترجمہ جو ہے وہ بھی مہلت دو ہی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تین دفعہ گویا کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، محل مہلت دو، پھر امہل مہلت دو، رائٹ؟ اور پھر رویدہ، رویدہ کا مطلب بھی ہوتا ہے مہلت دو، ٹھیک ہے؟ تین دفعہ مہلت دو، مہلت دو، مہلت دو، ٹھیک ہے؟ جیسے کہ یعنی किसी को ना बार बार किसी चीज के ऊपर कहना हो कि नहीं बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, राइट, इनको मोहलत दो, इनको मोहलत दो इस तरीके से, ठीक है। तो अब जाहिर है अगर तीन दफा यहाँ पे मोहलत दो मोहलत दो मोहलत दो लिखेंगे तो हमें उर्दू जुबान में तो ये बात समझ में नहीं आई कि भाई इस तरह से क्यों कह रहे हैं, ठीक है। तो रुवैदा का तर्जुमा जो है वो थोड़ी मोहलत, इससे फिर बात समझाने के लिए बा मुहावरा तर्जुमा करना होता है ना। बा मुहावरा वो होता है जो कि जिस जुबान में तर्जुमा किया जा रहा है उस जुबान के मुहावरे के मुताबिक, ठीक है। तो उर्दू जुबान के अंदर इस तरह बात नहीं की जाती जैसे अरबी जुबान में बात की जाती है, इस वजह से उर्दू जुबान के अंदर उनको मोहलत तो थोड़ी मोहलत ऐसे कर देते हैं। ढील देना और मोहलत देना एक ही बात है, ठीक है। कोई सवाल पूरे तर्जुमे के बारे में? इंशाल्लाह एक एक लफ्ज़ का कोशिश करिए आप लोगों को मफहूम और तर्जुमा समझाने की। अब इंशाल्लाह खुलासे तफसीर पढ़ते हैं। वस्समाई व तारिक, यानी कसम है आसमान की और उस चीज की जो रात को नमूदार होने वाली है। वमा अदराक मत तारिक, और आपको कुछ मालूम है वो रात को नमूदार होने वाली चीज क्या है? क्योंकि अतारिक का जो तर्जुमा बनता है वो फिर रात को नमूदार होने वाली चीज से बनता है, ठीक है। अंधेरे में आने वाला, यानी रात को अंधेरा होता है तो अंधेरे में आने वाला। अन्नजमु साकिब, अल्लाह ताला ने इसका जवाब भी दिया, सवाल भी किया खुद ही और इसका जवाब भी दिया खुद ही कि वो रोशन सितारा है। अब इसकी तफसीर ब्रैकेट्स में हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बयान कुरान में लिखी कि कोई सितारा हो, का कौल ही ताला वन नजम इदा हवा, सूरह नजम के अंदर ये आयत है, वन नजम इदा हवा, कि कसम है सितारे की जब वो यानी हवा मतलब शायद चले, ठीक है। बहरहाल वो हवा का तर्जुमा इसको मुझे यहाँ पर नहीं है, हवा का मतलब वैसे तो ख्वाहिश होता है लेकिन यहाँ पर मैंने देखा नहीं है इसको। तो नजम का लफ्ज़ जो है वो सूरह नजम के अंदर भी इस्तेमाल हुआ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो नजम का तर्जुमा यानी सितारे से ही करते हैं। अच्छा, आगे जवाब कसम है, क्योंकि कसम जो खाई जाती है वो किसी पर्पस से खाई जाती है तो उस पर्पस को कहते हैं जवाब कसम, ठीक है। तो आगे जवाब कसम है कि इन कुल्लु नफ्स लम्मा अलैहा हाफिज, यानी ये कसम जो खाई गई इस बात को बयान करने के लिए खाई गई। क्या बात? इन कुल्लु नफ्स लम्मा अलैहा हाफिज। तो इसका तर्जुमा लिखते हैं खुलासे तफसीर में कि कोई शख्स ऐसा नहीं कि जिस पर कोई आमाल का याद रखने वाला और फिर तफसीर इसकी फरिश्ता मुकर्रर ना हो। का कौल ही ताला, जैसे अल्लाह ताला का कौल है कुरान में एक और जगह पर, व इन अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफअलून, ठीक है। तीसवें पारे के अंदर यह आयत भी है कि बेशक तुम्हारे ऊपर हाफिजीन हैं और उन हाफिजीन को किरामन कातिबीन कहते हैं, यअलमूना वो जानते हैं, मा तफअलूना जो तुम अमल करते हो या जो तुम फेल करते हो, ठीक है। तो खुलासा तफसीर में फरमाया कि हाफिज जो यहाँ पे है ना इस आयत में सूरह तारिक की आयत में जो हाफिज का लफ्ज़ है तो इससे मुराद वो फरिश्ता है जो कि हमारे आमाल को लिख रहा होता है। मतलब ये कि इन आमाल पर मुहासबा होने वाला है, ठीक है। भाई लिखा जा रहा है तो क्यों लिखा जा रहा है, ऐसे खामखा में लिखा जा रहा है? नहीं, वो मुहासबा होने के लिए लिखा जा रहा है, यानी उसके ऊपर हिसाब किताब इस्टेब्लिश किया जाएगा। और इस कसम को मकसूद से मुनासबत ये है, यानी क्यों कसम आसमान की और तारिक की कसम खाई गई, तो उसकी जवाब कसम जो है वो यानी लिखने वाला अमाल लिखने वाले फरिश्ते, तो भाई इन दोनों में कोई मुनासबत होनी चाहिए ना, कसम की कोई मुनासबत होनी चाहिए जवाब कसम से। तो अब वो बयान कर रहे हैं कि क्या मुनासबत है। तो कह रहे हैं कि मुनासबत इनकी ये है कि जैसे आसमान पर सितारे हर वक्त महफूज हैं बल्कि हर वक्त मौजूद हैं, मगर जहूर उनका खास शब में होता है, दिन के वक्त वो सितारे नजर नहीं आ रहे होते, हालांकि सितारे तो हैं, राइट, लेकिन सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा होती है, इतना ब्राइट डे होता है कि वो सितारों की रोशनी नजर नहीं आती, ठीक है ना। लेकिन जब रात हो जाती है तो वो सितारे नजर आना शुरू हो जाते हैं। हत्ता कि आपने देखा होगा, नोट किया होगा कि हम बड़े शहरों में रहते हैं और बड़े शहरों के अंदर बहुत स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो आप आसमान पर नजर डालें आपको सितारे नजर ही नहीं आएंगे, हालांकि आप अगर डेजर्ट में चले जाएं या किसी जंगल में चले जाएं तो फिर आपको सितारे नजर आने शुरू हो जाएंगे, इसलिए कि वहां पर स्ट्रीट लाइटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नजर नहीं आ रहे तो वो है नहीं, राइट। भाई हमारी नजर को तो धोखा भी हो जाता है, हमारी नजर तो बहुत ज्यादा यानी नाकिस है ना, ہمارا نہ دکھنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہے نہیں. تو بالکل اسی طریقے سے یہاں پر مناسبت بھی یہی ہے کہ اسی طرح اعمال سب نامہ اعمال میں اس وقت بھی محفوظ ہیں, مگر ظہور ان کا خاص قیامت میں ہوگا. ٹھیک ہے, تو ہم اپنے کندھے کی طرف ذرا نظر کر کے دیکھتے ہیں, ہمیں تو کوئی اعمال اعمال نظر نہیں آتے لکھے ہوئے, کوئی ہمیں کتاب نظر نہیں آتی, کوئی کرامن کاتمین نظر نہیں آتے. لیکن بھائی ہمیں نظر نہیں آتے اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ ہیں نہیں. اللہ نے بتا دیا کہ وہ ہیں تو وہ ہیں. ٹھیک ہے نا, جس طرح آسمان کے اوپر ستارے دن میں ہوتے تو ہیں لیکن نظر نہیں آتے. نہیں, کتنی خوبصورت مناسبت انہوں نے بیان فرمائی اس کی. ٹھیک ہے, عقل کو لگتی ہے بات کہ نہیں لگتی؟ تو انسان کو قیامت کی فکر چاہیے, یعنی فکر کرنی چاہیے. اور اگر اس کے استبعاد کا شبہ ہو, استبعاد کا مطلب ہوتا ہے کہ جی یہ تو بڑی دور کی چیز, دور کی لے کر کے ہیں, کہتے ہیں نا اردو میں, یہ تو بڑی دور کی لایا ہے, یعنی یہ تو چیز ہو ہی نہیں سکتی جو یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے, استبعاد کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو شبہ ہو جائے نا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے, یعنی اپنی تخلیق پر غور کرنا چاہیے. یہ اس کو شبہ کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا نہیں کریں گے, دوبارہ سے زندہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو بھائی دوبارہ زندہ کیوں نہیں کریں گے؟ اگر تمہیں کوئی شبہ ہو گیا ہے تو تم اپنی پہلی دفعہ کی زندگی کو تو دیکھو نا, جو کہ تمہارے سامنے ہے. ٹھیک ہے, اب تم نے خود اپنے آپ کو پیدا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, لیکن دنیا جب تم بڑے ہو جاتے ہو تو پھر تم اپنے بچوں کو آتے ہوئے دیکھتے ہو نا, دنیا کے اندر کیسے آتے ہیں تمہارے بچے, تو اس چیز کو تم دیکھو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا جو اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے وہ دوسری دفعہ کیوں نہیں پیدا کر سکتا. ٹھیک ہے, تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ ایک اچھلتے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پشت اور سینے یعنی تمام بدن کے درمیان سے نکلتا ہے. مراد اس پانی سے منی ہے. ٹھیک ہے, سپرم جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جو ہے یعنی انگریزی میں کہتے ہیں, تو اس کے لیے نا عام ٹریڈیشنل اردو کے اندر پانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو مراد اس پانی سے اردو کے اندر بھی اور عربی کے اندر بھی, بیکاز عربی میں بھی ماں کہا گیا نا اس کو, تو مراد اس پانی سے منی ہے, خواہ صرف مرد کی یا مرد و عورت دونوں کی. ٹھیک ہے, اچھا عام تصور یہ ہے کہ منی جو ہوتی ہے وہ صرف مرد کی ہوتی ہے, لیکن فقہ کی کتابوں کے اندر بھی ہم یہ بات پڑھتے ہیں اور میڈیکل سائنس کے اندر بھی یہ بات پروون ہے کہ نہیں, یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو چاہے صرف مرد کی مراد ہو یا مرد و عورت دونوں کی مراد ہو. اور عورت کی منی میں گو اندفاق. اندفاق کیا تھا؟ اندفاق یہ مصدر ہے, ما ان دافق تھا نا اس آیت کے اندر, خلق من ما ان دافق, اور دافق کا ترجمہ آپ کو بتایا تھا اچھلنے والا, جس کے اندر ایک جس طرح فوارے میں پانی اچھلتا ہے اس طرح کا اچھلنا, کودنا یا اچھلنے والی پراپرٹی ہو اس کے اندر. تو یہ فرمانے کہ اگرچہ کہ عورت کی منی میں اندفاق گو کے نہیں ہوتا, لیکن یعنی ہوتا تو ہے لیکن مرد کی منی کے برابر نہیں ہوتا, لیکن کچھ اندفاق تو ضرور ہوتا ہے نا, کچھ نہ کچھ تو اندفاق ہوتا ہے. اگر کچھ بھی اندفاق نہ ہوتا نا تو پھر مرد کی منی اور عورت کی منی کے درمیان اتصال نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, تو کچھ اندفاق ضرور ہوتا ہے. اس وجہ سے اس آیت کے اندر جو ما ان دافق اللہ تعالیٰ نے فرمایا, تو اس میں مرد اور عورت دونوں کی منی کا تذکرہ شامل ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر عورت کی منی میں کچھ بھی اتفاق نہیں ہوتا تو پھر کوئی کہتا کہ بھائی کیا صرف مرد کی منی سے بچہ پیدا ہوتا ہے, بچہ بنتا ہے؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ نہیں, دونوں کا انوالومنٹ ہوتی ہے. اور دوسری تقدیر پر, یعنی ماں سے مراد مرد و عورت دونوں کا نطفہ ہو, تو لفظ ماں کا مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں مادے مخلوط ہو کر مثل شیء واحد کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ یعنی انہوں نے جواب دیا, پہلے انہوں نے جواب دیا دافق کے اوپر جو اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا, اس کا انہوں نے جواب دیا. ٹھیک ہے, اب دوسرا ایک اشکال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے کہ بھائی ماں کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ ماں تو واحد ہے. ٹھیک ہے, میاں کا لفظ استعمال کرتے جو کہ جمع ہے. ٹھیک ہے, یعنی مرد اور عورت تو الگ الگ ہے نا, تو اس میں واحد تو نہیں ہے, تو واحد کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ لفظ ماں کا مفرد لانا, مفرد کہتے ہیں واحد کو, سنگولر, تو مفرد لانا اس بنا پر ہے کہ دونوں مادے مخلوط ہو کر یعنی آپس میں مرج ہو جاتے ہیں, مثل شیء واحد کے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو ایمبریو بنتا ہے بچے کا, جس کو پہلے ایمبریو ہوتا ہے,
तो वो तो एक मिस यानी एक एक शय वाहिद बनता है ना, एग और स्पर्म जब आपस में मिलते हैं तो फिर वो एग फर्टिलाइज हो जाता है और फिर वो एक एम्ब्रियो बन जाती है। ये नहीं होता कि जी दो अलग अलग एम्ब्रियो होते हैं, मर्द का एम्ब्रियो अलग रहता है और औरत का एम्ब्रियो अलग रहता है, वो तो एक ही बन जाता है ना। तो चूंकि एक ही बन जाता है इस वजह से माँ के लिए मुफरत का सीगा देकर के आए, मुफरत का टेंस लेकर के आए वाहिद का, ठीक है। अच्छा, इसके बाद तीसरी डिस्कशन कर रहे हैं कि ये बैन सुल्ब व तराइब का क्या मतलब है, ठीक है। सुल्ब के बारे में आपको बताया था कि पीठ को कहते हैं बैक साइड, जैसे सलीब वो क्रॉस होता है जो कि इंसान की पीठ पर लगाया जाता है जब उसको सलीब पे चढ़ाया जा रहा होता है, ठीक है। तो सुल्ब बैक साइड को कहते हैं, तराइब जो है वो फ्रंट साइड को कहते हैं। और हकीकी जो लफ्ज है ना इसका तराइब का, असल में ये लफ्ज निकला है यानी इसका वाहिद होता है तरीबा, तरीबा। ये तराइब जो है वो तरीबा का या तरीबा का जमा है, ठीक है। तो तरीबा का मतलब क्या होता है कि इंसान का जो सीना होता है तो उसका जो ऊपर का हिस्सा होता है ना, उभरा हुआ हिस्सा, चाहे मर्द का भी हो औरत का ज्यादा होता है, तो वो जो उभरा हुआ हिस्सा होता है उसको तरीबा कहते हैं, ठीक है। तो बैक एंड फ्रंट इनके दरमियान से ये चीज निकलती है। तो इसका क्या मतलब है, इसकी काफी तफसीर है। वो ये फरमाया कि पुश्त और सीना चूंकि बदन के दो तरफेन हैं, ठीक है, दो साइड्स हैं बदन के, तरफ तरफे हैं दो बदन की दोनों, इसलिए किनाया जमी बदन से हो सकता है। किनाया का मतलब इशारा, ठीक है, यानी बैक एंड फ्रंट के बीच कहने से इशारा ये बन रहा है कि पूरे के पूरे बदन से निकलता है, ठीक है। जमी बदन का मतलब पूरे बदन से निकलता है। हासिल ये है कि नुतफे से इंसान बना देना ज्यादा अजीब है, ठीक है। अब वो मजीद थोड़ी सी पूरे बदन की बात मारूफ मसाइल में आएगी, जिस वजह से हम आगे चलते हैं। हासिल ये है यानी कंक्लूजन ये है कि नुतफे से इंसान बना देना ज्यादा अजीब है बनिस्बत दोबारा बनाने के, ठीक है। यानी किसी चीज को जब आप फर्स्ट टाइम एवर तख्लीक करते हैं, ये जो जिस्म है ये जिस्म पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता था ना, हत्ता के जो आलम अमर है, आलम अरवाह जिसमें हमारी रूहें मौजूद हैं, ये जिस्म तो वहां भी मौजूद नहीं था, ठीक है। तो जिस्म तो माँ के पेट के अंदर फर्स्ट टाइम क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम बनाना किसी चीज को उस वक्त, जरा जैसे हम अपने अगर समझने की खातिर अपने आप को देखें कि जब हमें कोई चीज यानी मैन्युफैक्चर करनी होती है तो पहली दफा उसके ऊपर जरा ज्यादा प्लानिंग करनी पड़ती है, सोच विचार करनी पड़ती है, ठीक है। फिर एक दफा आपने उस चीज को बना लिया तो आपके जहन में एक खाका क्लियर हो गया ना कि ये चीज बन गई, अब उसने ऐसे ऐसे काम करना है। अब अगर वो चीज टूट गई या जाया हो गई तो अब आपने जो दोबारा बनाना है तो आपको असर नौ सब कुछ तो नहीं करना पड़ेगा ना। एक खाका आपके जहन में बना हुआ है, आपके पास रॉ मटेरियल मौजूद है, अब आपने उन सब चीजों को बस पहले की तरह से जोड़ देना है। तो भाई सेकेंड टाइम क्रिएशन जो होती है वो फर्स्ट टाइम क्रिएशन के मुकाबले में ज्यादा आसान होती है। तो जब तुम फर्स्ट टाइम क्रिएशन को देख रहे हो कि देखो कैसे अल्लाह ताला बना देते हैं, ठीक है, तो सेकंड टाइम में तुम्हें क्या तकलीफ हो रही है, क्या मुश्किल हो रही है तुम्हें सेकंड टाइम को मानने में। देखिए कैसे अल्लाह ताला इंसानों की अकल को स्टर करते हैं, यानी हिलाते हैं, चलाते हैं कि देखो सोचो, इस अकल को इस्तेमाल करो जो मैंने तुम्हें दी है, ठीक है। और मैं तुम्हें इसको इस्तेमाल करने के लिए टिप्स भी, एक से एक टिप्स दे रहा हूं मैं तुम्हें। तो फरमाया कि और जब अजीब तर अमर उसकी कुदरत से जाहिर हो रहा है यानी फर्स्ट टाइम क्रिएशन, तो इससे साबित हुआ कि वो इसके दोबारा पैदा करने पर जरूर कादर है, ठीक है। बस वो इस्तेबाद कयामत का शुभा दफा हो गया, दफा दूर हो गया, यानी वो जो जहन में एक इश्काल पैदा हुआ था इस काफिर इंसान के कि कयामत में दोबारा से कैसे बनाएगा अल्लाह ताला, ये तो ही नहीं सकता कि दोबारा बनाए, ठीक है। तो उस शुभे को दूर कर दिया इस छोटी सी ऑब्जर्वेशन ने, अगर तुम इस ऑब्जर्वेशन को करो तो ये छोटी सी ऑब्जर्वेशन उस शुबे को तुम्हारे जहन से दूर कर देने के लिए काफी है, ठीक है, समझ में आ रही है बात। और ये दोबारा पैदा करना उस रोज होगा यौमतुबलस सराइर, ये दोबारा पैदा करना उस रोज होगा जिस रोज सबकी कलरी खुल जाएगी, ठीक है। तुबलस सराइर, सराइर बताया था ना कि सिर की जमा है, सिर कहते हैं छुपी हुई बात को, छुपी हुई चीज को, और तुबला का मतलब होता है खुल जाना, क्लियर हो जाना, एविडेंट हो जाना, ठीक है। तो सबकी छुपी हुई राज उस दिन खुल जाएंगे, यानी सब मख्फी बातें, अकायदे बातला, یعنی باطل عقائد جو انسان نے اپنے ذہن میں یا عقل میں پالے ہوئے ہوتے ہیں، اور نیات فاسدہ یعنی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے لیکن نیت جو ہوتی ہے وہ خراب ہوتی ہے، فاسد ہوتی ہے نیت، تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، کیونکہ اس دنیا کے اندر تو عمل ظاہر ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے، نیت تو ظاہر نہیں ہوتی. اسی طریقے سے انسان کا جو عبادت ظاہر ہوتی ہے، عقیدہ تو ظاہر نہیں ہوتا اگلے بندے کے سامنے، ٹھیک ہے، لیکن اس دن یہ سب کچھ، یہ چھپی ہوئی باتیں بھی ظاہر ہو جائیں گی. اور دنیا میں جس طرح موقع پر جرم سے مکر جاتے ہیں، اس کو چھپا لیتے ہیں، یہ بات وہاں ممکن نہیں ہوگی، وہاں نہیں چھپا سکیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں گے ان سب باتوں کو. پھر اس انسان کو نہ تو خود مدافعت کی قوت ہوگی نہ اس کا کوئی حمایتی ہوگا. فما له من قوت ولا ناصر، نہ اس کو خود کوئی قوت ہوگی نہ کوئی اس کا سفارشی کوئی حمایتی دوسرا بندہ ہوگا کہ عذاب کو اس سے دفع کر دے. اور اگر کہا جائے کہ امکان اچھا یہ بڑا کمپلیکس قسم کا جملہ ہے، تو اور سے دیکھنا پڑے گا کہ اگر یہ کہا جائے کہ امکان قیامت کا، امکان قیامت کا گو عقلی ہے، یعنی یہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک دلیل دی نا کہ اپنی فرسٹ ٹائم کریشن کو ذرا دیکھو، ٹھیک ہے نا، اس فرسٹ ٹائم کریشن کو دیکھ کر کے تمہیں سیکنڈ ٹائم کریشن کی پاسبلٹی کلیئر ہو جائے گی. تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، یہ ایک عقلی دلیل دے رہے ہیں، یعنی ہماری عقل کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری آبزرویشن کو کہ تم آنکھوں سے دیکھو اور عقل کو استعمال کرو. تو یہ عقلی دلیل ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ امکان قیامت کا وہ عقلی ہے، ٹھیک ہے، یہ عقل سے سوچو گے تو قیامت کلیئر ہو جائے گی، یہ بھی ہو سکتی ہے، مگر وقوع نقلی ہے، یعنی اس کا جو وقوع کی خبر ہمیں ملی ہے، ٹھیک ہے، یہ نقلی ہے. نقلی کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں کسی نے بتائی ہے یہ بات، ٹھیک ہے، اس کا وقوع نقلی ہے، ٹھیک ہے، یعنی امکان قیامت کا یعنی قیامت کا جو وقوع ہے وہ نقلی ہے، یعنی ساری تفصیلات قیامت میں کیا ہوں گی، کیسے آئے گی، سور پھونکا جائے گا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرمائیں گے، پھر اس کے بعد دوبارہ سور پھونکوائیں گے، پھر ایسا ہوگا، پھر ویسا ہوگا، یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ نقل ہوئی ہیں، یعنی انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے نقل کر کے ہمیں آگے کاپی کری ہیں، ہمیں بتائی ہیں. اور دلیل نقلی قرآن ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نقل کے بھائی انبیاء نے جو نقل کی ہے تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کیا اس بات کی دلیل ہے، ہمارے پاس جو قرآن آیا نا یہ اس بات کی دلیل ہے. تو قرآن اس نقلی اس یعنی نقلی دلیل جو ہے نا وہ قرآن کی شکل میں ہمیں ملی ہے. نقلی دلیل کا مطلب ہوتا ہے کاپیڈ، نیریٹڈ، فیک مطلب نہیں ہوتا اس کا، یہاں پر فیک مطلب نہیں ہوتا، فیک کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، دھوکے والا، ٹھیک ہے، یہاں پر فیک نہیں بلکہ یہاں پر نیریٹڈ یا کاپیڈ مراد ہے نقل سے، ٹھیک ہے. تو اس قرآن کے وقوع کی جو نقلی دلیل ہے وہ کیا ہے، قرآن ہے، سوری، قیامت کے وقوع کی جو نقلی دلیل ہے وہ قرآن ہے. اور وہ ہنوز محتاج اس بات ہے، یہ اور بھی زیادہ ذرا مشکل ورڈ ہے، وہ ہنوز مطلب وہ پورا کا پورا، کہ ہنوز پرانی متروک اردو کا ایک لفظ ہے، ہم استعمال بھی نہیں کرتے تھے، یعنی وہ ہنوز یعنی وہ اوور آل یا پورا کا پورا سمتھنگ لگ جائے، محتاج اس بات ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس کا اثبات کرنا، اس کو کنفرم کرنا، اس بات کا مطلب ہوتا ہے اس کو پازیٹیو کہنا، پازیٹیو کنفرم کرنا، ٹھیک ہے. تو پورے کے پورے قرآن کو کنفرم کرنا یہ یعنی اس کا احتیاج ہے، اس کی ضرورت ہے. تو اس کے متعلق سنو اب، یہ یعنی یہ تو پورا جملہ میں نے کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کری ہے، لیکن بیسکلی اب جو ہے نا، اب جو اصل الفاظ صورت ہیں اور اس کی تفسیر اب وہ کہہ رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ اب اس کے متعلق سنو، یعنی اب قرآن کے متعلق سنو یا قیامت کے آنے کے متعلق سنو. قسم ہے آسمان، والسماء ذات الرجع، تو قسم ہے آسمان کی جس سے پیا پے بارش ہوتی ہے، یعنی پے در پے بارش ہوتی ہے، اور زمین کی، والارض ذات الصدع، جو بیج نکلنے کے وقت پھٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے. اب زمین بھی جب بیج پھٹتا ہے تو جب پودا نکلتا ہے تو وہ پودا بھی تو زمین کو پھاڑ کر کے باہر نکل رہا ہوتا ہے، تو زمین بیج نکلنے کے وقت جو پھٹ جاتی ہے. اب آگے جواب قسم ہے، یعنی یہ جو دوسری قسم ہے، وہ سماع ذات رج والارض ذات صد، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، انہ لقول فصل، کہ یہ قرآن حق و باطل میں ایک فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، ڈسٹنگوش کر دینے والا کلام ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کوئی لغو چیز نہیں ہے. وما ہوا بالحزل، حزل کا ترجمہ یہاں پہ کیا، لغو چیز، بیکار چیز، لغو چیز نہیں ہے. اس سے قرآن کا کلام حق من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس بات حق کے ان لوگوں کا حال یہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کے ذریعے سے، یعنی جو فرمایا نا اللہ نے انہ لقول فصل وما ہوا بالحزل، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا یعنی سختی کے ساتھ یہ دو باتیں فرمائی ہیں کہ جس سے کہ قرآن کا اللہ کی طرف سے ہونا ثابت ہو گیا. ابھی تک ہنوز کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ ہنوز کا مطلب ہوتا ہے کیا؟ میں سمجھا نہیں آپ کی بات، سوری، پرائیویٹ میسج میں لکھا ہے لیکن سوال نہیں سمجھ سکا. ہنوز کا استعمال نہیں ہوتا اب تو، نہیں کرتے ہنوز کا، بہت پہلے کبھی کسی کتابوں میں پڑھا دیا نے. اچھا آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہو تو پھر وہ ایگزامپل بتائیں تو شاید اس سے بات ذرا سمجھانی آسان ہو جائے. ہاں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا اثبات کیا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ دو باتیں کر کے کہ قرآن جو ہے وہ فیصلہ کر دینے والا کلام ہے اور کوئی لغو چیز نہیں ہے، اس سے قرآن کا کلام حق من جانب اللہ ہونا ثابت ہو گیا، مگر باوجود اس بات حق کے کہ ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ نفی حق کی، نفی حق کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، انہم یکیدون کیدا، اور میں بھی ان کی ناکامی اور سزا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں، وہ عقیدو کیدا، اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آئے گی، اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا، یعنی میں تدبیر کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے. انہم یکیدون کیدا، کون لوگ قید کر رہے ہیں؟ کافر قید کر رہے ہیں، اور اس کے جواب میں کون پلاننگ کر رہا ہے؟ ایمان والے پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول پلاننگ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے پلاننگ کر رہے ہیں، کون پلاننگ کر رہا ہے؟ ایک طرف کافر پلاننگ کر رہے ہیں، دوسری طرف کون پلاننگ کر رہا ہے؟ اللہ پلاننگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اللہ از میکنگ شیور ٹو ریمائنڈ اس، ٹو ٹیل اس، آئی ول ٹیک کیئر آف دیم، میں ہوں نا ان کی پلاننگس کو باطل کرنے کے لیے، ان کی پلاننگس کو ناکام بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو پھر مسلمان کیا کریں گے؟ بیٹھ کر کے سجدے کریں گے خالی، یا مکھیاں ماریں گے بیٹھ کر کے؟ مسلمانوں نے کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے انہوں نے وہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اپنی عقل سے نہیں فیصلہ کرنا ہے کہ جی چونکہ ادھر سے پلاننگ ہو رہی ہے تو چلو ہم نے بھی بیٹھ کے پلاننگ کرنی ہے. ادھر سے وہ جو کریں گے ہم اس کا کاؤنٹر کچھ نہ کچھ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، نہیں، یہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے. عقید و قیدہ، اللہ تعالیٰ پلاننگ کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کے حکموں کے اوپر عمل کرنا ہے. ہم کافروں کو ہرا نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا. یہ جو کافروں کی پلاننگ ہوتی ہے نا، یہ تو ایسی ہوتی ہے کہ یہ جبال کو ہلانے کے برابر ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یہ جبال کو ہلا سکتے ہیں یہ، ٹھیک ہے. تو ان کا جو جواب ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتے ہیں ان کا جواب. تو ہم نے اللہ کو، ہم نے بیسیکلی کرنا یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے سائٹ پر ہونا ہے، یا اللہ کو اپنے سائٹ پر کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کی پلاننگ جو ہے ہم اس پلاننگ کا حصہ بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بطور سبب کے استعمال ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. یہ ہمارا کرنے کا کام ہے. لیکن ہم بیوقوفی میں کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اللہ کی اطاعت کو تو ہم رکھتے ہیں سائٹ پر، ٹھیک ہے نا، اس کو تو ہم رکھتے ہیں سائٹ پر، شریعت کی پابندی کو رکھتے ہیں سائٹ پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو رکھتے ہیں سائڈ پر، ٹھیک ہے نا. اور کیا کرنا شروع ہو جاتے ہیں؟ جس طرح کافر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ہم بھی کریں گے، ٹھیک ہے. جیسا کرو گے، ہم بھی ہیں انسان تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بے وقوفی کے کیا بولیں، مت مار دی گئی ہے، مت مارا، جس کی مر جاتی ہے نا وہ اس قسم کے نعرے لگاتا ہے، ہم بھی ہیں انسان تمہارے جیسے. یعنی ان ادر ورڈس کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم بھی ہیں کافر تمہارے جیسے، ہم بھی ہیں کافر تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. بھائی بڑے یعنی سخت الفاظ منہ میں آ رہے ہیں، لیکن تمیز کی خاطر یاجز بولے گا نہیں، ٹھیک ہے. بات سمجھ گئے ہوں گے آپ لوگ، یعنی جو دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے اس بات کو سوچ کر کے کہ واقعی ہم کیا کر رہے ہیں. بھائی کراچی کے اندر یہ نعرے لکھے ہوتے تھے دیواروں کے اوپر،
ہم بھی ہیں انسان تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. آج کا مسلمان انفارچونیٹلی جو اپنی نفس پرستی، دین بھی نفس پرستی، ٹھیک ہے، تو وہ یہی کر رہا ہے. جیسے آپ کر رہے ہیں وہی ہم نے بھی وہی کرنا ہے آپ کو ہرانے کے لیے. آپ جھوٹ بولیں گے ہم آپ سے بڑھ کے جھوٹ بولیں گے، آپ دھوکہ دیں گے ہم آپ سے بڑھ کے دھوکہ دیں گے، رائٹ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں بھائی، وہ عقید و قیدا، میں پلاننگ کر رہا ہوں نا، تو تم کیا کرو. وما حل الکافرین امحلہم رویدا، تم میرے حکموں پہ عمل کرو. میں تمہیں کہوں کہ ان کو مہلت دو تو تم ان کو مہلت دو، میں تمہیں کہوں کہ تم ان کے ساتھ جا کے لڑنا شروع کر دو تم جا کے لڑنا شروع کر دو، میں تم سے کہوں کہ تم جا کر کے ان کو دعوت دینا شروع کر دو تم دعوت دینا شروع کر دو، ٹھیک ہے. تم میرے غلام ہو، تم میرے بندے ہو، تم نے اقرار کیا ہے میری بات ماننے کا، تو پھر کرو نا میری بات کے اوپر عمل، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مگر باوجود اس بات حقین ہو گئی، اچھا، اور میں بھی ان کی ناکامی اور صدا کے لیے طرح طرح کی تدبیریں کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میری تدبیر غالب آئے گی، اور جب میرا تدبیر کرنا سن لیا تو آپ ان کافروں کی مخالفت سے گھبرائیے نہیں، اور ان پر جلدی غالب عذاب آنے کی خواہش نہ کیجیے، بلکہ ان کو یوں ہی رہنے دیجیے، اور زیادہ دن نہیں بلکہ ان کو تھوڑے ہی دنوں دیجیے، پھر میں ان پر عذاب نازل کروں گا، قبل الموت یا بعد الموت، ٹھیک ہے. مرنے سے پہلے عذاب میرا فیصلہ ہوگا تو مرنے سے پہلے ان کو نیست و نابود کر دوں گا، اور میرا فیصلہ ہوگا کہ نہیں مرنے کے بعد ہی ان کو عذاب دینا ہے، مرنے کے بعد دے دوں گا. دس از ناٹ یور کنسرن، ٹھیک ہے، دس از اپ ٹو می ہاؤ آئی ہینڈل دیٹ، رائٹ. ان کو تھوڑے ہی دنوں رہنے دیجئے، پھر میں ان پر عذاب نازل کر دوں گا، خواہ قبل الموت یا بعد الموت. اخیر کی قسم کو اخیر کے مضمون سے یہ مناسبت ہے کہ قرآن آسمان سے آتا ہے، اور جس میں قابلیت ہوتی ہے اس کو مالا مال کرتا ہے، جیسے بارش آسمان سے آتی ہے اور عمدہ زمین کو فیضیاب کرتی ہے. یعنی وسماء ذات رج میرا قسم تھی نا، تو اس کی مناسبت پھر قرآن سے کیسے ہوئی کہ جس طرح بارش نازل تو پورے کی پوری زمین پر ہوتی ہے، لیکن ہر زمین سے تو سبزہ نہیں اگتا نا، جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس کے اوپر بارش خوب ہو رہی ہوتی ہے لیکن کچھ بھی نہیں اگتا اس کے اندر سے. اسی طریقے سے جن کے دل پتھر ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتے ہیں، تو قرآن ان کے سامنے پڑھا جا رہا ہوتا ہے، مضمون ان کو بیان کیے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا. تو دل کو نرم بنانا پڑتا ہے. اسی وجہ سے جو ہے نا، یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ جو مراقبے کیوں کرتے ہیں، قرآن پڑھا کریں بھائی، مراقبے کیوں کرتے ہیں، مراقبے کیوں بتاتے ہیں، قرآن پڑھا کریں بھائی. تو اس کا جواب مشائخ کیا کہتے ہیں کہ بھائی جب دل اتنا سخت ہوتا ہے نا، تو قرآن پڑھنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہوتا. تو قرآن تو معمولات میں داخل ہے، ٹھیک ہے، روزانہ ایک پارا پڑھیں، آدھا پارا پڑھیں، لیکن فقط قرآن پڑھنے سے آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا نا. اگر ہو رہا ہوتا تو پھر آپ کے یہ گناہ بڑھتے کیوں چلے جا رہے ہیں، آپ کے دل کی سختی ختم کیوں نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس وجہ سے دل کی زمین کو نرم کرنا پڑتا ہے تاکہ قرآن سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے. اس وجہ سے مراقبہ بتائے جاتے ہیں، اس وجہ سے جو ہے وہ مجاہدے بتائے جاتے ہیں، تاکہ دل کی زمین نرم ہوگی تب فائدہ ہوگا. جیسے بارش سے فائدہ ہونے کے لیے زمین کے اوپر کچھ کرنا پڑتا ہے، پھر جا کر کے اس سے سبزہ نکلتا ہے، ورنہ وہ فائدے والی سبزیاں نہیں نکلتی. ایسی کسی جگہ پہ بارش ہو جاتی ہے تو کچھ ہرا بھرا تو وہ ہو جاتا ہے، لیکن کھانے کے لیے آپ اس چیز کو استعمال نہیں کر سکتے. اس کے لیے تو پھر آپ کو زمین کے اوپر ہل چلانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہل چلائیں گے تب زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ تھوڑا تھوڑا فائدہ ہو جائے گا. ہاں بھی چلو جی، کچھ جھاڑ جھنکاڑ قسم کی چیزیں پیدا ہو گئیں، بس اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کوئی سوال؟ معارف و مسائل تھوڑا سا کوئی پڑھ لیتے ہیں، پانچ منٹ تو آپ لوگ ان شاء اللہ دے ہی دیں گے. جس کو تو فرمایا کہ اس صورت میں تعالیٰ نے آسمان اور ستاروں کی قسم کھا کر یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان پر ایک محافظ نگران ہے جو اس کے تمام افعال و اعمال اور حرکات و سکنات کو دیکھتا جانتا ہے. یعنی وہی فرشتہ کرام کاتبین، اس کا تقاضائے عقلی یہ ہے کہ انسان اپنے انجام پر غور کرے کہ دنیا میں وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے، اور یہ محفوظ رکھنا حساب کے لیے ہے جو قیامت میں ہوگا. اس لیے کسی وقت آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو. ٹھیک ہے، اچھا، اس کے اوپر ایک سوال چلیں اس کو یہ آگے رکھتے ہیں، اس کے آگے بھی یہ آ رہا ہے. اچھا،
اس لیے اس کسی وقت بھی آخرت اور قیامت کی فکر سے غافل نہ ہو. اس کے بعد اس شبہ کا جواب ہے جو شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے کہ مر کر مٹی اور ذرہ ہو جانے کے بعد پھر سب اجزاء کا جمع ہونا اور اس میں زندگی پیدا ہونا ایک موہوم خیال بلکہ عوام کی نظر میں محال و ناممکن ہے. ٹھیک ہے, تو شیطان اس قسم کے وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ جواب میں انسان کی ابتدائی تخلیق پر غور کرنے کی ہدایت ہے کہ وہ کس طرح مختلف ذرات اور مختلف مواد سے ہوتی ہے. جیسے ابتدائی تخلیق میں دنیا بھر کے مختلف ذرات کو جمع کر کے ایک زندہ سمیع و بصیر انسان بنا دیا, اس کو اس پر بھی قدرت کیوں حاصل نہ ہوگی کہ پھر اس کو اسی طرح لوٹا دے. یعنی جو یعنی مرد کے اندر جو سیمن پیدا ہوتا ہے اور عورت کے اندر جو ایگ پیدا ہوتا ہے, ان کو ملا کر کے بچہ بنتا ہے نا, تو یہ ایگ اور سیمن کس چیز سے بنتا ہے؟ جو ماں یعنی جو مرد اور عورت غذا کھا رہے ہوتے ہیں وہ غذا ہی سے باڈی سیلز بن رہے ہوتے ہیں نا, اور یہ باڈی سیلز ہی تو ہیں یہ سارے کے سارے. ٹھیک ہے, تو غذا کہاں سے آتی ہے؟ ٹھیک ہے, غذا میں ہمارا ایک نقمہ جو ہے اس کو ہی دیکھ لیں, تو چاول جو ہے وہ انڈیا سے آ رہا ہے, تو روٹی جو کھا رہے ہیں وہ پتہ نہیں پاکستان سے آ رہی ہے, اور جو گوشت کھا رہے ہیں وہ گوشت پتہ نہیں کسی ایجپٹ کے کسی بکرے کا گوشت ہے یا سیریا کے بکرے کا گوشت ہے, رائٹ. اور دال جو کھا رہے ہیں تو دال جو ہے وہ پتہ نہیں کون سے والے ملک سے آ رہی ہے, سری لنکا سے دال آ رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ان سارے اجزاء کو کتنے دور دور سے جمع کر کے جو ہمارے پیٹ میں پہنچوایا, تو اسی سے ہمارے باڈی سیلز بنے, اور یہ جو سپرم اور ایگ ہوتا ہے یہ باڈی سیلز ہی تو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کی چیزوں کو جمع کر کے انسان کی تخلیق فرمائی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد کچھ حال قیامت کا بیان فرما کر دوسری قسم زمین اور آسمان کی کھا کر غافل انسان کو یہ جتلایا کہ جو کچھ اس کو فکر آخرت کی تلقین کی گئی ہے اس کو مذاق اور زندگی نہ سمجھے. یہ ایک حقیقت ہے جو سامنے آ کر رہے گی. آخر میں کفار کے اس شبے کا جواب دیا گیا کہ کفر و شرک اور معاصی اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں تو پھر دنیا ہی میں ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اس پر صورت ختم کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, اس وجہ سے دنیا میں فوراً ان پر عذاب نہیں آ جاتا. تو یہ انہوں نے گویا کہ ایک خلاصہ ہی دوبارہ یہاں پہ لکھ دیا مارک و مسائل کے اندر. اب اس کے بعد پھر ایک ایک آیت کو الگ الگ لے کر کے چلتے ہیں. پہلی قسم میں آسمان کے ساتھ طارق کی قسم ہے. طارق کے معنی رات کو آنے والے کے ہیں. ستارے چونکہ دن کو چھپے رہتے ہیں اس لیے ستارے کو طارق فرمایا, یعنی نظر آتے ہیں رات کو, اس وجہ سے اس کو طارق فرمایا. اور خود قرآن نے اس کی تفسیر کر دی کہ وما ادراک ما الطارق, یعنی تمہیں کیا خبر کہ طارق کیا چیز ہے. پھر فرمایا النجم الثاقب, یعنی ستارہ روشن. نجم کے معنی ستارے کے ہیں. قرآن نے کوئی ستارہ متعین نہیں کیا, اس لیے ہر ستارہ اس کا مصداق ہو سکتا ہے. لیکن بعض حضرات مفسرین نے نجم سے خاص ستارہ ثریا یا زحل مراد لیا ہے. ٹھیک ہے, اور بعض حضرات مفسرین نے یہ مراد کیوں لیا ہے, حالانکہ اس آیت کے اندر تو کوئی صراحت نہیں ہے کون سا والا ستارہ مراد ہے. تو انہوں نے جو مراد لیا ہے وہ عربی زبان کے اندر استعمال کی وجہ سے لیا ہے, کیونکہ عربی زبان کے اندر جو کلام ہے نا, یعنی عرب شعراء کا جو کلام ہے, ٹھیک ہے, تو اس شعراء کے کلام کے اندر جب لفظ نجم استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا اطلاق ثریا ستارے پر کیا جاتا ہے یا زحل ستارے پر کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو دیکھیں جو علماء ہوتے ہیں یعنی مفسرین علماء جو ہوتے ہیں تو وہ صرف بیسک عربی کی نالج حاصل نہیں کرتے, بلکہ یعنی جو زمانۂ جاہلیت کے عرب شعراء تھے ان کے کلام کو بھی بہت تفصیل سے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جبھی وہ پھر ایسے نتائج پر پہنچتے ہیں کہ یہ انہوں نے ایسے استعمال کیا ہے اپنے کلام کے اندر. تو قرآن کی تفسیر کے لیے عرب شعراء کا کلام یہ کلیدی حیثیت رکھتا ہے, اہم ترین حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپکس یا بکس ٹو اسٹڈی. جبھی ہمارے جو مدارس عربیہ کے اندر عالم کورس ہوتا ہے اس میں پانچویں سال میں جا کر کے جب ففتھ ایئر میں پہنچتے ہیں نا اسٹوڈنٹس, تو ان کو یہ کلام میں, بلکہ فورتھ ایئر سے ہی شروع ہو جاتا ہے, یہ پرانے پرانے عرب شعراء کے کلام پڑھائے جاتے ہیں. دیوان متنبی, دیوان حماسہ, دنیا میں کہیں یہ چیزیں نہیں پڑھائی جا رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یعنی اب پہلے تو پڑھائی جا رہی ہوتی تھیں لیکن مدارس کا وجود دوسری جگہوں سے ختم ہو گیا, ون وے اور دی ادر. کسی نے مار پیٹ کے ختم کر دیا, کسی نے جو ہے وہ ان کی اصلاح کر کے نصاب کی اصلاح کے نام پر, ٹھیک ہے, ان کو دوسرے کاموں میں لگا دیا. ٹھیک ہے, تو جب دوسرے کاموں میں لگ گئے تو پھر اتنی ایکسلنس تو ختم ہو جائے گی نا, اس میں تو پھر وہ یعنی ایکسل نہیں کر پائیں گے, فل توجہ نہیں دے پائیں گے, کیونکہ ایک انسان جو ہے وہ ایک ہی چیز کے اوپر توجہ دے سکتا ہے رائٹ. تو جب آپ نے اسپیشلائزیشن کو جو ہے وہ نیوٹرلائز کر دیا, تو پھر یہ ساری چیزیں تو نہیں پڑھائی جائیں گی نا وہاں پر. تو اس وجہ سے دوسرے علاقوں میں, چاہے وہ جامعۃ الازہر ہو, ٹھیک ہے, چاہے وہ یمن کے مدارس ہوں, جہاں بھی ہوں, اب یہ چیزیں نہیں پڑھائی جاتی وہاں پر, ٹھیک ہے نا. ایک بر صغیر پاک و ہند کے مدارس ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی پھر جو شاخیں تو پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہیں, چاہے ساؤتھ افریقہ ہو, چاہے کینیڈا ہو, چاہے آسٹریلیا ہو, جہاں بھی یہ مدارس ہیں وہاں پر یہ دیوانات پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہمارے اوپر احسان اور فضل ہے کہ یہ جو تفصیلی علوم ہیں, الحمدللہ ہمارے درمیان یہ تفصیلی علوم آج بھی محفوظ ہیں, ٹھیک ہے. علماء کرام کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے محفوظ رکھے ہیں اور آگے اگلی نسل کو منتقل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو دنیاوی ترقی کے دھوکوں کے انداروں کے بیسس کے اوپر نا ہم اس کو گنوا نہ دیں کہیں. اگر ہم ناقدری کریں گے چند ٹکوں کے عوض, رائٹ, ناقدری کریں گے نا, تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ چھین لیں گے, ٹھیک ہے. تو کلام عرب کی جو نالج ہوتی ہے اس کے بغیر تفسیر نہیں کی جا سکتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی کلاس میں پڑھتے ہیں, بیکاز یہ تفسیری ٹاپک ہے, حافظ والا ٹاپک, ٹھیک ہے. تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے, ورنہ پھر کلاس میں